اور وسیلہ عام ہے، اس میں نہ وسیلہ بالذات کی قید ہے اور نہ وسیلہ بالعمل کی قید ہے، عام ہے۔ وسیلہ بالعمل بھی ہو سکتا ہے اور وسیلہ بالذات بھی ہو سکتا ہے، مگر وسیلہ بالعمل، عمل کا مطلب نماز، روزہ، دیگر نیکیاں، اوراد و وظائف، یہ عمل ہیں۔ اور ذات، وسیلہ بالذات کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات کو، محبوب خدا کی ذات کو وسیلہ بنایا جائے، غوث اعظم کی ذات کو وسیلہ بنایا جائے، مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کی ذات کو وسیلہ بنایا جائے، حسنین کریمین کو وسیلہ بنایا جائے، اللہ کے دیگر اولیاء اکرام کو وسیلہ بنایا جائے، یہ وسیلہ بالذات ہے۔ مگر وسیلہ بالعمل سے وسیلہ بالذات افضل اور مقدم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم عمل کو وسیلہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کریں کہ اے مولا، ہم نے یہ نماز پڑھی ہے یا ہم نے یہ فلاں عمل کیا ہے، اس عمل کے صدقے تو میری دعا قبول فرما، تو معلوم نہیں کہ وہ عمل پہلے مقبول ہے کہ نہیں۔ اگر وہ عمل مقبول ہوگا تب تو وہ خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بن سکتا ہے، اگر وہ عمل ہی خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا تو کیسے وسیلہ بنے گا اور پھر دعا کی مقبولیت کا ذریعہ بنے گا۔ تو وہ عمل کے مقبول ہونے میں ہم پورے طور سے یقین نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کرنا بندے کا کام ہے، قبول کرنا رب کی مرضی کی بات ہے۔ ہمارا کام ہے سجدہ کرنا، اور ہمارے جھکے ہوئے سر کو قبول کرنا نہ کرنا اس رب کی مرضی کے اوپر ہے۔ ہم نے نماز پڑھی، ہم نے دیگر عبادت کیا، ہم نے قربانی کیا، مگر اس عبادت کو رب نے قبول کیا کہ نہیں کیا اس کی مرضی کی بات ہے، گارنٹی نہیں اس کی۔ ہم دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہمارا یہ عمل، ہماری یہ نماز، ہمارا یہ روزہ، ہماری یہ قربانی، ہمارا یہ حج قبول ہی ہو گیا، ہم نہیں کہہ سکتے دعوے کے ساتھ، یہ رب کی مرضی کی بات ہے۔ ہمارا فرض، ہمارا کام ہے فرض ادا کرنا، ہمارا کام ہے اپنی جبیر نیاز کو اپنے رب کی بے نیاز بارگاہ میں خم کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مگر اس بے نیاز رب کی مرضی کی بات ہے کہ وہ ہماری اس عبادت کو، ہماری ان قربانیوں کو قبول کرے یا نہ کرے، مگر جو اللہ کے محبوب بندے خدا کی بارگاہ میں مقبولیت کی سند حاصل کر چکے ہیں، مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور اہل بیت اعظام، اور اس کے بعد اولیاء اکرام کی مقدس جماعت، علماء بعمل کی مقدس جماعت، یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں مقبولیت کی سند حاصل کر چکے ہیں۔ یہ اولیاء کرام، ان کی محبوب بارگاہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کے مقبول بندے نہ ہوتے تو ولی نہ بنتے۔ ولی بننے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے ان کو چاہا، خدا نے ان کو قبول کر لیا اور اپنا قرب عطا فرما دیا، اب وہ مقبولان بارگاہ خدا بندے ہیں، مقبولان بارگاہ الہی ہیں، لہذا وہ خدا کے مقبول بندے ہیں، ان کی مقبولیت میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے جب ہمیں وسیلہ بنا کر پیش کرنا ہے اور وسیلہ حاصل کرنے کو رب کہتا ہے کہ وسیلہ حاصل کرو میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو یقیناً ہم کیوں نہ ایسی چیز کو وسیلہ بنائے جو یقیناً قبولیت کی سند بن جائے اور خدا کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو۔ اس لیے ہم اولیاء اکرام کو وسیلہ بناتے ہیں کہ اولیاء اکرام خدا کی بارگاہ کے مقبول بندے ہیں۔ اب ہم جب یہ کہیں گے اے پروردگار عالم، میری دعا کو تو غوث اعظم کے صدقے میں قبول فرما، تو اب رب کائنات ہمیں نہیں دیکھے گا بلکہ غوث اعظم کی ذات کو دیکھے گا، غوث اعظم محمود سبحانی کی ذات کو دیکھے گا، اور غوث اعظم کے صدقے میں اللہ تعالی ہماری دعا قبول کر لے، یہ وسیلہ مقبول ہو گیا خدا کی بارگاہ میں۔ میرے محترم بزرگوں، تو وسیلہ لینا ضروری ہے، کیونکہ بغیر وسیلہ ہم خدا کی بارگاہ تک قرب حاصل نہیں کر سکتے، یہ عقلاً بھی ناممکن ہے۔ میں نے اس کی چند مثالیں آپ کو دی، کپڑے کی دکان کی اور لوہا وغیرہ کی، کہ ہم ڈائریکٹ جو ہے اس کے مرکز میں پہنچ جائیں تو مرکز سے ہمیں ڈائریکٹ نہیں ملتا، برانچ میں بھیجا جاتا۔ اسی طریقے سے یہاں بھی پہلے ہم کو برانچ میں جانا ہے، برانچ بغداد اجمیر، برانچ بغداد اجمیر کلیئر بنا، برانچ بغداد اجمیر بریلی بنا، سب کا جنرل گورنر مدینے میں ہے۔ تو مدینہ تو ہیڈ کوارٹر ہے، مگر ہیڈ کوارٹر ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، وسیلے سے ہم کو چلنا ہوگا۔ اسی لیے میرے پیر و مرشد تاجدار اہل سنت شہزاد اعلی حضرت قطب العالم شبیح غوث اعظم سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا نوری علیہ رحمۃ اللہ رضوان اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نج دیو ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نج دیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں 11ویں سپارے میں رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے سچوں کی صحبت اختیار کر لو۔
سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے کون ہیں؟ صادقین کون ہیں؟ یہ صادقین وہی ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ تو قرآن کریم میں رب نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ اللہ کی بارگاہ میں جو مقبولیت کا درجہ حاصل کر چکے, جو انعام یافتہ بندے ہیں, وہ نبیین کی جماعت ہیں, صدیقین کی جماعت ہے, شہداء کی جماعت ہے, صالحین کی جماعت ہے. اور صالحین یہی اولیاء کاملین. تو اللہ والوں کی جماعت یہ ہے, انعام پانے والوں کی جماعت یہ ہے, اور انہی کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے. کہیے سبحان اللہ. انہی اللہ والوں کا راستہ, انعام پانے والوں کا راستہ صراط مستقیم ہے, جس کی تفسیر خود خدا نے قرآن کریم میں کر دیا. صراط مستقیم کی تفسیر صراط الذین انعمت علیہم سے, کہ ہمیں حکم دیا کہ میرے بندے میری بارگاہ میں یوں عرض کرو اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا. تو سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط مستقیم کون ہے؟ تو رب نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, سیدھا راستہ وہ کہ جس پر چلنے والوں پر تو نے اپنا انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا, جن پر سے تو ناراض ہوا, اور نہ ان کے راستے پہ چلا جو بھاگ گئے بہکے ہوئے راستوں سے بھی, بہکے ہوئے لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں بچا. اسی لیے ہم بعد میں کہتے ہیں آمین, اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما. سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ بندہ وسیلے کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرتا ہے, اور اسی کا نام تصوف ہے. تصوف ہے خدا کے کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں زانو ادب طے کر دینا. جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرتا ہے تو اللہ کے ولی کی صحبت کے اثر سے اس کے قلب کی صفائی ہوتی ہے, اور پھر معرفت الہی کا راستہ اس کو ملتا ہے. میرے دوستو, تو تصوف یقیناً ایک بہت اہم چیز ہے خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے, مگر تصوف جس کو ہم طریقت بھی کہتے ہیں وہ شریعت سے الگ نہیں, بلکہ طریقت نام ہے شریعت پر عمل کرنے کا. طریقت نام ہے شریعت پر عمل کرنے کا. شریعت ہے نبی کی سنت, نبی کی شریعت جو بظاہر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے بعض چیزوں کو فرض کیا ہے, جیسے نماز, روزہ, حج, زکات, اور بعض چیزوں کو واجب کیا ہے. لہذا جو فرائض و واجبات ہمارے ہیں اس کی پابندی کرنا, جو ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے ان سنتوں کی پیروی کرنا, اسی کے مجموعے کا نام شریعت ہے. لہذا کتاب سنت کی پابندی کرتے ہوئے ہم کتاب سنت پر, سنت و شریعت پر عمل کرتے ہوئے اب اس کے بعد تصوف کا راستہ یعنی قلب کی صفائی اختیار کریں, ولی کے دامن سے وابستہ ہوں, ولی کی بارگاہ میں زانی ادب طے کریں, تب جا کر کے ہمیں معرفت الہی کا راستہ ملے گا, اور پھر ہم اللہ والے بن سکتے ہیں. تو طریقت نام ہے شریعت پر عمل کرنے کا. شریعت کو چھوڑ کر کے, فرائض و واجبات کو چھوڑ کر کے, نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے پھر کوئی صوفیت کا دعویٰ کرے تو ہرگز وہ صوفی کہلانے کے لائق نہیں ہے, کیونکہ صوفی کے معنی ہے قلب کی صفائی حاصل کرنے والا, تصوف کا راستہ اختیار کرنے والا, اور تصوف نام ہے نبی کی سنت و شریعت کا پیکر بن جانے کا. جب تک نبی کی سنت و شریعت کا ہم پیکر نہیں بنے, نبی کی سنت و شریعت پر عمل نہ کریں, تو یقیناً ہم تصوف کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں بلکہ دھوکے میں ہیں اور فریب میں ہیں. تصوف اس وقت تک کامل نہیں جب تک ہم رسول پاک کی سنت و شریعت کے پابند نہ بن جائیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تصوف کو ضرور اختیار کریں, مگر تصوف کے لیے دو چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز ہے قلب کی صفائی کر کے, یعنی اپنے ایمان کو مکمل کر کے, مزکہ مصفہ کر کے قلب کو, اور ایمان کو کامل کر کے, قلب کی صفائی کر کے اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھریں اور خوف خدا بھریں. جب تک کہ خوف خدا نہیں ہوگا اس وقت تک عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا. عشق مصطفیٰ نہیں تو خوف خدا بھی بیکار ہے. کوئی خوف خدا کا دعویٰ کرے اور عشق مصطفیٰ نہ ہو, محبت رسول نہ ہو, تو وہاں خوف خدا بھی نہیں ہے. جہاں عشق مصطفیٰ ہوگا وہی خوف خدا ہوگا, اور جو دل خوف جو عشق مصطفیٰ سے خالی ہو تو یقیناً خوف خدا سے بھی خالی ہوگا. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں اور مشاہدے میں یہ بات آتی ہے, مشاہدے میں یہ بات آئی بھی ہے کہ جس نے خوف خدا کا دعویٰ کیا,
خدا کا قریبی ہونے کا دعویٰ کیا اور نبی کا دامن چھوڑ دیا, مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ چھوڑ دیا, نبی کی سنت کو چھوڑ دیا, تو ہم نے دیکھا کہ بہت جلد اس کی حقیقت ظاہر ہوئی اور وہ گمراہ ہو گیا, راہ راست سے بھٹک گیا اور نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا. اس لیے سب سے پہلے رسول پاک کی محبت, اور رسول پاک کی محبت کے بعد خوف خدا دل میں پیدا کر کے ہم ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں جن چیزوں سے اللہ رسول نے منع فرمایا اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا, یعنی جو منہیات شرعیہ ہے اس سے ہم پرہیز کریں, اور جو ہمارے لیے فرائض و واجبات کا حکم ہے کرنے کا ہم اس چیز کو کریں, نیک اعمال کریں. ان دونوں کا اگر ہم جامع بن جاتے ہیں کہ منہیات شرعیہ سے بچتے ہیں اور فرائض واجبات کو اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں, تو ہم یہی جو ان چیزوں پر عمل کرے وہی اپنے وقت کا سب سے بڑا صوفی ہے. اب انشاءاللہ تعالی بقیہ باتیں جو ہیں وہ مغرب کی نماز کے بعد ہوگی, اور جو آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں وہ بھی آپ اس کا ازالہ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں, چونکہ نماز وقت مغرب کا وقت ہو چکا ہے, اس لیے پہلے ہم نماز
درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم, صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے راہ چل دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں. آنے دو یاد دے دو اب تو تمہاری جانب, آنے دو یاد دے دو اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے کچھ بسا دیے ہیں.
اور یہ سب محبت کے ساتھ سماعت فرمائے
کہ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا, اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کچھ بسا دیے ہیں.
السلام علیکم.
حضرات محترم, توجہ چاہتا ہوں صرف 10 منٹ کے لیے, تاکہ ابھی جو جتنی دیر گفتگو ہوئی اس کا ایک خلاصہ نکل آپ کے سامنے آ جائے.
ابھی تک جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی اس کا خلاصہ یہی تھا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفس کی صفائی حاصل کرے، قلب کی صفائی حاصل کرے، اور اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو، چاہے عالم ہو اور چاہے عام آدمی ہو، ہر ایک کے لیے اللہ کے ولی کی بارگاہ کی رسائی اور ان کے دامن سے وابستہ ہونا ضروری ہے. کوئی کتنے بھی بڑا سے بڑا عالم ہو جائے، لیکن اللہ کے ولی سے اللہ کے ولی کے دامن سے وابستہ نہ ہو تو معرفت کی منزل طے نہیں کر سکتا. اس کی میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں حضرت مولانا روم کی. مولانا روم علی رحمت اللہ عثمان جو اتنے بڑے عالم کے علم کے سمندر تھے، صرف ان کی مثنوی شریف اگر کوئی پڑھے تو علماء اکرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مثنوی شریف کے اندر وہ راز و نیاز کی باتیں اور وہ ایسی معرفت پنہا ہے کہ اگر آدمی قلب کی گہرائیوں سے اس کتاب کو پڑھے تو صرف کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے ولایت کی منزل طے کر لے گا. سبحان اللہ. اب آپ سوچئے کہ جس عالم کے موقع قلب میں اتنی بڑی تاثیر کہ ان کے لکھے کتاب کو پڑھ کر کے کوئی ولایت کا راستہ طے کر سکتا ہے، ولایت کی منزل حاصل کر سکتا ہے، تو ان کی ذات میں کتنا بڑا اثر رہا ہوگا. تو مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ رضوان جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، مگر جب تک ایک ولی کے دامن سے وابستہ نہ ہوئے اس وقت تک معرفت کی منزل حاصل نہیں ہوئی، معرفت کا راستہ طے نہیں کر سکے. چنانچہ ان کی زندگی کا واقعہ ہے، ان کے زمانے حیات میں ہے کہ ایک روز آپ اپنی مثنوی شریف کی تصنیف میں لگے ہوئے تھے، کتاب لکھ رہے ہیں، ٹھنڈی کا زمانہ تھا اس لیے انگیٹھی جلا دیا تھا آپ نے آگ کی گرمی لینے کے لیے، اور قلم چل رہا ہے اور روانی کے ساتھ اب منہمک ہو کر کے آپ کتاب لکھنے میں مشغول ہیں. اچانک اپنے وقت کے مشہور صوفی بزرگ حضرت شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. انہوں نے آتے ہی پوچھا، اے رومی، ای چیز، یعنی اے مولانا روم، یہ کیا ہے جو تم لکھ رہے ہو؟ تو حضرت مولانا روم نے یہ سمجھا کہ یہ تو جنگل کے ولی فقیر، یہ تو جنگل میں اللہ اللہ کرنے والے فقیر ہیں، صوفی بزرگ ہیں، ان کو لکھائی پڑھائی سے کیا سروکار، لہذا ذرا بے اعتنائی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ آپ نے جواب دیا، ای چیز است کہ تو نمی دانی، یعنی اے شمس، یہ وہ چیز ہے جس کو تو نہیں جانتا، تو نہیں سمجھ سکتا. یاد رکھیے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے تو اگرچہ اس نے بظاہر مدرسے میں جا کر سبقن علم حاصل نہ کیا ہو، مگر جب قرب الہی کی منزل طے کرتا ہے تو اس وقت پروردگار عالم اپنے کرم خاص سے اسے تمام علوم و معارف عطا فرما دیتا ہے، تمام علوم عطا فرما دیتا ہے، اگرچہ اس نے کسی مدرسے میں جا کے نہ پڑھا ہو. تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ عالم دین بھی بن جاتا ہے خود بخود، وہ وحدی علم ہوتا ہے. ایک ہے کسبی علم جو مدرسے میں جا کر آدمی سبقن پڑھتا ہے، اور ایک ہے وحدی اور عطائی علم جو نگاہ ولی سے اس کو مل جایا کرتا ہے. اس لیے علم حاصل کرنے کے یہ دونوں جگہیں ہیں، ایک مدرسہ ایک خانقاہ. مدرسے میں کتابوں سے پڑھا جاتا ہے، خانقاہ میں نگاہوں سے پلایا جاتا ہے. مدرسے میں معلم اپنے متعلم کو سبقن پڑھاتا ہے، مگر خانقاہ میں عارف باللہ ایک نگاہ ڈالتا ہے اور آنے والے کو سیراب کر دیتا ہے اور معرفت کی منزلیں طے کراتا ہے، اسے علم و معرفت کا جامع بناتا ہے، علم و معرفت کا جامع بنا دیتا ہے. تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ نے وہ طاقت تصرف اپنے ولیوں کو دیا ہے اس کا فائدہ ملتا ہے، اس کا فیض ملتا ہے. چنانچہ حضرت شمس کو یہ جملہ سن کر جلال آ گیا، ذرا غصہ آیا کہ مجھ سے کہہ رہا ہے یہ رومی کہ تم کچھ نہیں جانتے، یعنی لکھائی پڑھائی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، مجھے جاہل سمجھ رہا ہے. جلال آیا اور مولانا روم کے ہاتھ سے کتاب لے کر وہ جو آگ سامنے جل رہی تھی اس میں ڈال دیا. پوری زندگی کی کمائی ایک منٹ کے اندر برباد ہو گئی. کئی سال سے مثنوی شریف کو لکھ رہے تھے، اور بڑی ہی اہم کتاب جو ان کی زندگی کے علوم و معارف کا ایک نچوڑ تھا، ایک خلاصہ تھا، ان کی زندگی کی پوری زندگی کی کمائی تھی ایک، اس کتاب کو نظروں کے سامنے دیکھتے دیکھتے آگ کی نظر کر دیا حضرت شمس تبریز نے. اب آپ سوچئے ذرا کہ جس آدمی کی زندگی بھر کی کمائی کو اس کی نظروں کے سامنے چند لمحوں کے اندر کوئی جلا کر خاک کر دے، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی. ایسے مولانا روم کو بڑا جلال آیا، بہت غصہ آیا، مگر انہوں نے سب سے کام لیا، اس لیے کہ سامنے کوئی اور نہیں ہے، اللہ کا ایک ولی ہے. ولی کا احترام ضروری ہے, یہ ادب کی بارگاہ ہے. یہاں ذرا برابر لغزش ہوئی تو اللہ کو یہ چیز بہت ناپسند ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے, من عاد لی ولیاً فقد آذنته بالحرب, جو میرے ولی سے دشمنی مول لے اس کو میں جنگ کا چیلنج کرتا ہوں. یہ رب کا فرمان ہے, حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرمان اللہ کا ہے, قول اللہ کا ہے, اور روایت اس کی رسول اللہ نے کی ہے. تو رسول اللہ کے ذریعے یہ معلوم ہوا, سرکار نے فرمایا کہ یہ اللہ کا قول ہے, کہ اللہ نے فرمایا کہ من عاد لی ولیاً فقد آذنته بالحرب, جو میرے ولی سے دشمنی کرے اس کو میرے طرف سے جنگ کا چیلنج ہے, وہ مجھ سے لڑائی کے لیے تیار ہو جائے. تو کون بندہ ہے جو خدا سے لڑنے کے لیے تیار ہوگا, کس کے اندر ضرورت ہے؟ چنانچہ اللہ کے ولی سامنے تھے, اس لیے حضرت معروم نے نہایت ادب کے ساتھ کہا, اے حضرت شمس تبریز, آپ نے میری زندگی کی کمائی برباد کر دیا, اور آپ نے دیکھتے دیکھتے میری ساری محنت کو رائے گا کر دیا, ضائع کر دیا. کیا آپ نے کیا, کاش آپ کی جگہ دوسرا ہوتا تو میں اس کے ساتھ کچھ اور ہی سلوک کرتا, مگر آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ کا احترام ضروری ہے. حضرت معاون نے, حضرت شمس نے جواب میں فرمایا, اے رومی, کیا چاہتا ہے جو تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت معاون نے فرمایا, میں چاہوں گا کیا, جو میری آپ نے زندگی بھر کی محنت کو ضائع کر دیا ہے, میں اسی کو واپس چاہوں گا, مگر آپ دیں گے کیسے؟ وہ تو میرے سامنے جل کر راکھ ہو چکی ہے. حضرت شمس کو بھی جلا لایا, فرمایا کہ تجھے کتاب چاہیے؟ حضرت معاون نے فرمایا, ہاں کتاب تو چاہیے. فرمایا, کتاب چاہیے تو لے. انگوٹھی میں ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد نکال کے دے دیا کہ لے کتاب. دیکھا حضرت معروم نے تو پوری کتاب ویسے ہی مسلم, سبحان اللہ, ایک نقطہ بھی نہیں جلا ہوا ہے, پوری کتاب ویسے ہی کی ویسے ہی سلامت. حضرت معروم کی عقل حیران, یا اللہ یہ کیا کرشمہ ہے, جو کتاب میرے سامنے جل کر راکھ ہو گئی, پھر اس کو اسی حال میں حضرت شمس نے واپس کر دیا, یہ کیا کرامت ہے, کیا کرشمہ ہے, کیسے یہ چیز ہو گیا, یہ چیز کیسے ہو گئی؟ چنانچہ حضرت معروم نے پوچھا, اے حضرت شمس, یہ چیز یہ کیا ہے جو آپ نے دکھا دیا, ابھی جلا دیا کتاب کو پھر ویسے آپ نے پیش کر دیا, یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت حضرت شمس تبریز نے اب جواب دیا کہ ای سر ویست کے تو نمیدانی, اے مولانا روم, یہ وہ راز ہے جس کو تو نہیں جانتا. پہلے میں نے پوچھا تھا کتاب کے بارے میں, تو تو نے مجھے یہ جواب دیا تھا کہ تو نمی دانی, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو تو نہیں جانتا. اب میں نے بھی ایسا کام کر دیا جس کو تو نہیں جانتا. مولانا تو بہت بڑا بن گیا, عالم تو بہت بڑا بن گیا, علم کا سمندر بن گیا, مگر ایک فقیر کے ایک کارنامے کو نہیں سمجھ سکتا. تو کیا کہا؟ یہ بات حضرت معروم کو تیر کی طرح لگی. اتنا زمانہ پڑھا, پوری زندگی پڑھنے پڑھانے میں لگا دیا, علم کے پھیلانے میں لگا دیا, مگر ایک فقیر کی کرامت کو نہ سمجھ سکا تو کیا خاک پڑھا. اب دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب ولی کی کرامت کو سمجھنا ہے اور معرفت کی منزل طے کرنا ہے. اب حضرت شمس کا دامن پکڑا اور کہا, اے حضرت شمس, اب مجھے یہ بتائیے کہ معرفت کیا چیز ہے, طریقت کیا چیز ہے, میں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس چیز کو سمجھنا چاہتا ہوں, یہ کیسے ہوئی؟ تو حضرت شمس نے فرمایا, یہ ایسے نہیں ممکن ہے, پہلے بکنا پڑے گا, پہلے تمہیں بکنا پڑے گا میرے ہاتھ, اور میرے ہاتھ پر ہاتھ دے کر مرید بننا پڑے گا, بیعت کرنی پڑے گی, تب یہ بتاؤں گا راز, ایسے نہیں بتاؤں گا. حضرت شمس نے کہا, بے شک میں آپ کے ہاتھ پر بکنے کے لیے تیار ہوں, آپ کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ اب حضرت شمس نے ان کو ہاتھ پر ہاتھ لے کر, اپنے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لے کر بیعت کیا, مرید فرمایا, سلسلے میں داخل فرمایا, اور اس کے بعد فرمایا, اب آ جاؤ, سینے سے لگایا, اور سینے سے لگا کر سینہ بسینہ علم عطا فرما دیا معرفت کا, اور ایک نگاہ ولایت ڈالی اور فرمایا, اے رومی, اب ذرا دیکھ عرش اعظم کی طرف. اب وہ نگاہ اوپر اٹھا, اب حضرت شمس نے نگاہ اٹھائی تو سارے حجابات اٹھ گئے, لوہے محفوظ کی تختی نظر آنے لگی, سارے حجابات اٹھ گئے. ایک نگاہ میں حضرت شمس نے مولانا روف کو, مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو ساری معرفت کی منزلیں طے کرا دی اور ولی کامل بنا دیا. اسی لیے اسی وقت بے ساختہ حضرت مولانا روم کی زبان سے یہ شعر نکلا تھا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم, تا غلام شمس تبریزی نہ شد. اس وقت تک مولانا روم مولوی نہ بن سکے جب تک کہ شمس تبریز کی غلامی نہ قبول کیے. تو آپ دیکھیے کہ اتنے بڑے بڑے عالم علامہ دہر جب تک ایک ولی کے دامن سے وابستہ نہ ہو ان کو معرفت کا علم نہیں آ سکتا, وہ عارف باللہ نہیں بن سکتے. تو پھر کوئی بھی عالم اگر ولی کی مخالفت کرے, وسیلے کی مخالفت کرے, اور اس کے بعد پھر اللہ والا ہونے کا دعویٰ کرے, تو یہ چیز ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے. کوئی عالم کتنا بڑا بھی عالم ہو جائے, کتنی ہزار کتابیں الٹ لے, ہزار ورق گردانی کر لے, مگر جب تک اللہ کے ولی سے دامن کے اللہ کے ولی کے دامن سے وابستہ نہ ہوگا, معرفت کی منزل نہیں طے کر سکتا, عارف باللہ نہیں بن سکتا, اللہ والا نہیں بن سکتا. جب اتنے بڑے بڑے علامہ اور اتنے بڑے بڑے اپنے وقت کے علماء کرام جو علم کے سمندر تھے, وہ بغیر اللہ کے ولی سے دامن اللہ کے ولی کے دامن کی وابستگی اختیار کیے بغیر معرفت کی منزل نہ طے کر سکتے, عارف باللہ نہ بن سکے. تو آج کا کوئی مولوی جو اللہ کے ولی کی مخالفت کرتا ہے, وسیلے کی مخالفت کرتا ہے اور پھر اللہ والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, تو یہ دھوکہ اور فریب ہے. وہ دھوکے میں بھٹک رہا ہے, راہ فریب میں گمراہ ہو رہا ہے اور فریب کھا رہا ہے. آپ کو ایسے پیچھے ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے, آپ کو ان کے پیچھے جانا ہے جو علم والے بھی ہیں اور اللہ کے دامن سے وابستہ ہونے والے بھی ہیں. جو عالم اللہ کا اللہ کے ولی کے دامن سے بھی وابستہ ہے اور وسیلے والا ہے, سلسلے والا ہے, تو یہی عالم آپ کے لیے معرفت والا ہے, یہی آپ کا سچا رہنما ہے, یہی آپ کو صحیح آپ کی صحیح رہنمائی کا حقدار ہے. بڑے بڑے اولیاء کرام کے بارے میں یہ واقعات ہیں, نبی وہ ہوتا ہے جو اپنی نبوت کا اعلان فرماتا ہے, اور ولی کی خصوصیت یہ ہے کہ ولی حتی الامکان اپنی ولایت کو چھپاتے ہیں. وہ مظہر ذات نبی ہیں, کرامت دکھاتے ہیں, مگر وقت پر ایسے ویسے نہیں. بلکہ ولایت کرامتوں کو دکھانے کا نام نہیں ہے, ولایت ہے سنت و شریعت کا پابند, ایمان تقویٰ کا جامع بن جانے کا. جو ایمان تقویٰ نبی کی سنت و شریعت کا پابند بن گیا, حقیقت میں وہی اللہ کا ولی ہے. ہوا میں اڑ کر دکھانا ولی کے لیے ضروری نہیں, دانے پہ چل کے دکھانا ولی کی پہچان نہیں. کرامت جو ولی اولیاء اکرام نے دکھائی ہے, تو وہ صرف اسلام اور رسول پاک کی حقانیت و صداقت کو دکھانے کے لیے. جب غیر مسلموں نے یا باطل مذاہب باطلا کے کسی نے آ کر کے چیلنج کیا ہے ان کو, تب ان کو جلا لایا ہے, اور ایسے موقع پر انہوں نے اپنی کرامت دکھا کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھ جب ولی کی یہ شان ہے تو میرے نبی کی شان کیا ہوگی. غوث اعظم نے میری کرامت اسی وقت دکھائی جب کوئی موقع آیا, کسی نے سوال کیا, مطالبہ کیا. مثلا جب ایک عیسائی نے آ کر کہا کہ میرے نبی کا مرتبہ تمہارے نبی سے زیدہ ہے, اس لیے کہ میرے نبی نے سینکڑوں مردوں کو زندہ کیا مگر تمہارے نبی نے بہت کم مردہ زندہ کیا. غوث اعظم کو جلا لایا, فرمایا ارے ظالم, اگر مردہ زندہ کرنا, مردے کو زندہ کر دینا یہی افضل ہونے کی دلیل ہے, بڑا ہونے کی دلیل ہے, تو تم میرے نبی کی بات تو بہت بلند والا ہے. میں تو اپنے نبی کے خاندان کا ایک چشم و چراغ ہوں اور اس بارگاہ کا ادنا غلام ہوں. چل میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں, کتنے مردہ زندہ کروائے گا تو, چل میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. چنانچہ قبرستان میں اس کو لے کے گئے, اور اس کے بعد خود عیسائی سے کہا کہ جو سب سے بوسیدہ قبر ہے تو اس قبر پر مجھے لے چل, میں اس کے مردے کو زندہ کرتا ہوں. اور اس کے بعد وہ عیسائی ایک بوسیدہ بہت پرانی قبر کے پاس لے کر گیا, اور اس کے بعد حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ اس قبر میں جو ہے اس کے بارے میں, اس کے پیشہ کے بارے میں میں جانتا ہوں. وہ کون تھا؟ وہ قوال تھا, گانے کا پیشہ تھا اس کا, قوالی گاتا تھا. اگر تو خواہش کا اظہار کرے تو میں اس کو قوالی گاتا ہوا زندہ کر دوں. اس نے کہا یہ تو اور بڑی بات ہے. پھر سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ اٹھ جا اللہ کے حکم سے اسی پیشے کے ساتھ جس پیشے کے ساتھ تو دنیا میں زندہ تھا. تاریخ کہتی ہے کہ وہ قوال قبر سے قوالی گاتا ہوا باہر آ گیا. اس عجیب و غریب کرامت کو دیکھ کر وہ عیسائی قدموں پہ گر گیا اور کہا کہ اے عبد القادر, میں نے مان لیا کہ جب تمہاری یہ شان ہے تو تمہارے آقا کی شان کیا ہوگی, نبی اعظم کی کیا شان ہوگی. جب غوث اعظم کا یہ مقام ہے, غوث اعظم کی یہ شان ہے, تو رسول اعظم کی شان کیا ہوگی. ارے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی غلام کی, جب یہ شان ہے آقا کا عالم کیا ہوگا. تو بزرگان دین اولیاء کرام نے جو کرامتیں دکھائی ہے اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں, بلکہ اپنے نبی کی شان دکھانے کے لیے, اسلام کی شان دکھانے کے لیے, اسلام کی حقانیت دکھانے کے لیے. اور انہی کرامتوں کے ذریعے اولیاء کرام نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا, علماء نے علم کے ذریعے پھیلایا, اور بزرگان دین نے کرامتوں کے ذریعے اپنے اسلام کی حقانیت صداقت کو دکھا کر کے پوری دنیا میں واضح کر دیا کہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب سچا ہے, حق ہے, حق پرست ہے, تو وہ مذہب اسلام ہے. اللہ کا محبوب اور پسند پسندیدہ دین اگر کوئی دین ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، پسندیدہ دین اسلام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت کی قلت ہے، میں تمہیں اور باتیں آپ کو بیان کرتا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام اولیاء کرام نے اپنی کرامت کے ذریعے سے اسلام کے حقانی کو دکھا کر کے اور اسلام کا جھنڈا، اسلام کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند کر دیا۔ اسی لیے شعر کو کہنا پڑا کہ یہ بھی شعر ڈاکٹر اقبال کا ہی ہے کہ نہ مکتب سے نہ کالج کے در سے ہے پیدا، نہ مکتب کے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اگر پیدا۔ تو میرے دوستو بزرگو، اولیاء اکرام کے طریقے پہ چلیے۔ بزرگان دین نے تصوف اختیار کیا، اور تصوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خالی بظاہر صوفی بن جائے، صوفیانہ لباس پہن لے، بلکہ صوفیت کا مطلب یہ ہے، تصوف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو نبی کی سنت و شریعت کا پابند بنا دے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہو، اس کا چلنا پھرنا اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہو، تب حقیقت میں وہ ہے، یہی تصوف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صحیح تصوف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صوفیاء اکرام جو اللہ والے ہیں، صحیح معنی میں سچے صوفی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دامن کرم سے ہمیں وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز بات تھا۔ والسلام علی من اتبع الہدى۔
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأصحابي وأولادي وذرياتي وآل بيتي أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وصلي وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مقدسہ کے بارے اپنے عقیدت اظہار درود شریف کا پیش فرما تین مرتبہ اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں اضافہ کر دینا چاہتا ہوں، میں کسی مدرسے میں پڑھا، مدرسے میں پڑھتا ہوں، مولوی بن جاتا ہوں، مولوی سے بڑی ڈگری مولانا ہے اور اس سے بڑی ڈگری علامہ ہے، اور میرے نام کے ساتھ علامہ کا لقب کچھ زیادہ نہیں دیتا، اس لیے آپ مجھے علامہ سمجھ کے بیان نہ سنیں، جو بھی میں سناتا ہوں وہ سنی سنائی باتیں سناتا ہوں، اس میں جو بات آپ کو اچھی لگے اختیار کریں، جو صحیح نہ لگے اس کو یہیں چھوڑ جائیں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بیان دے رہا ہوں. میں نے جس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے مومنوں سے کہ اے مومنوں, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تقویٰ اختیار کرو اور صادقین کی صحبت اختیار کرو. یہ آیت حضرت قمروز جمع صاحب نے اپنے بیان میں اس کا بھی ذکر کیا تھا, لیکن میرے انہوں نے واقعی طور پہ اس کو سمجھا دیا آپ کو کہ جب تک صفی کا دامن نہ پکڑیں گے آپ کامیابی نہیں ہوگی. تصور حاصل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے, یہ پگڈنڈی بڑی ٹیڑھی ہے, سیدھا راستہ نہیں ہے. یہ مانتے ہیں ہم اللہ کے پاس سیدھا راستہ, لیکن یہ راستہ جو ہے بہت ٹیڑھا ہے, سرپنٹ ٹائم جس کو کہتے ہیں انگریزی میں, بڑی مشکل سے گزرتا ہے یہاں سے گزارا. اللہ نے بہرحال مضمون پہ آ جاتا ہوں, تزکیہ نفس یہ حضرت کا عنوان تھا, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اس کے درمیان حضرت نے یہ آیت بھی پڑھ دی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ابھی تلاوت کیا ہے, اے ایمان والو خطاب مومنوں سے, تو اس میں راز کیا ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ ہم جو اب مومن ہیں وہ صرف فضل رب ہے, کسی نے پیدائش سے پہلے اللہ کے پاس یہ نہیں پوچھا کہ میں مسلمان بنوں, اس نے کوئی کسب نہ اختیار کیا, اس نے کوئی محنت نہیں کی مومن بننے کے لیے. ہاں بسا اوقات آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اور ادیان میں رہنے والے کبھی متاثر ہو کے ایمان لے آتے ہیں, یہ بہت کم تعداد میں ہے. یہ ہماری جو تعداد مسلمانوں کی ہے وہ ایمان ہم نے صرف فضل الہی سے ملا ہے. مجھے بتائیے آپ نے کسی نے مسلمان ہونے کی اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ معاف کر دیا, اس کا فضل ہے. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ جیسے آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے, انڈیا میں آپ پیدا ہو گئے, پیدا ہونے کی خاطر آپ کو پاسپورٹ کا حق مل گیا, آپ انڈین سٹیزن شپ ثابت کر دیں تو حکومت آپ کو پاسپورٹ دے دے گی, ہے یا نہیں؟ تو یہ پاسپورٹ کا دینا جیسے ہماری حکومت ہمیں دیتی ہے, اللہ نے ہمیں ایمان کا پاسپورٹ دے دیا. اب ہمیں خطاب کر کے ایک انگارہ اختیار کیا ہے خطاب میں, ویسے تو ہر ایک سے خطاب کیا جا سکتا ہے, ہم کو آمنی کہنے میں وہ راز کیا ہے, اے میرے اپنے, اپنا یہ تھا امبریسنگ ہے, مانکھا ہے, اللہ ہم کو اپنا کہہ رہا ہے, آمنی کہہ کر. کیوں؟ ہم نے جو ایمان لیا ہے وہ اللہ کے علاوہ بغیر خدا کو دیکھے, آمن تو بملہ ہی کسی نے خدا کو نہیں دیکھا, کوئی دیکھا ہی نہیں. وہ ملائی کہتی ہوئی ماں باپ نے استاد نے بتا دیا کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں, آج تک کسی نے نہیں دیکھا, کسی فرشتے کو کسی نے نہیں دیکھا. ملائی کہتی ہوئی وہ کچھ بھی صحیح ہے, آسمانی کتنے آئے کسی کو معلوم نہیں, جن کا ذکر قرآن میں ہے اس کی تصدیق ہے, یقین ہے, باقی کے کتنے ہیں اللہ ہی جانے. ہم اس پہ بھی ایمان لے آئے بغیر کتابوں کو دیکھے کے, بغیر زبور پڑھے کے, بغیر توریت پڑھے کے, بغیر انجیل پڑھے کے, ہم اس پہ ایمان لے آئے. ملائکہ پہ ایمان لائے, اللہ پہ ایمان لائے، کتابوں پہ ایمان لائے اور اسی لیے اس کے رسولوں پہ لائے. 1,24,000 پتہ نہیں کتنے بڑی آیت. تو ان رسولوں کو بھی ہم نے نہیں دیکھا. اگر قرآن عیسائی پہ بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ سارے نام ہمیں بتا دیتا، اس کے خدا کی مشیت میں حاجت رہتی تھی. تو اللہ نے ناموں کی لسٹ نہیں بنائی ہے، کوئی اپنڈکس نہیں ہے قرآن کے ساتھ کہ اتنے پیغمبر آئے. اب جو دنیا اس وقت جانتی تھی ان انبیاء کے نام قرآن مجید میں بطور ریفرنس کے واقعے کے بتایا کہ اس سے نصیحت پر. اور جو نام ہم جانتے ہیں پیغمبر سمجھ کے یقیناً جو کہتے ہیں وہ انہیں کو کہیں گے جن میں جن کا نام قرآن مجید میں ہے، اوروں کو ہم نہیں کہیں. ہو سکتا ہے ہوں گے، لیکن ہمیں ہو سکتا ہے کہ بنا کو یقین نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں بات ہے؟ تو ہم نے رسولوں کو بھی نہیں دیکھا. اور آگے چلتے بولے بول آخر آخرت مرے نہیں تو آخرت کا مرے نہیں تو آخرت کا اندازہ کسی کو ہے؟ کوئی ادراک کر سکتا ہے کہ آخرت کیا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا. پھر یہ بھی نہیں مانو تو پھر وہ قدر شہید ہوئی وشر ہوئی من اللہ تعالیٰ، تقدیر اچھی ہو یا بری ہو اللہ کی طرف سے ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں. لیکن اکثر اوقات میں بے صبر ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی مشکلات آئیں تو بس خدائی پہ اعتراض کرنے لگے، ہمارے تو یہ ماحول بدلا لیتا، کافرانہ جملے دبانے سے نکل جاتے ہیں، یہ اور بات ہے. لیکن ہمیں تقدیر نہیں معلوم ہماری تقدیر کیا ہے. والباسی بعد الموت، اور موت کے بعد پھر دوبارہ قیامت میں اٹھائے جانا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. یہ جب ہم نے ہم دیکھے خدا کو، ہم دیکھے انبیاء کو، ہم دیکھے ملائکہ پر اور کتابوں پر رسولوں پر ایمان لے آئے، آخرت کا وہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتے ذہن میں، اس پر بھی ہم ایمان لے آئے تو اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، میرے ایمان مجھ پر ایمان لانے والے تم میرے ہو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آمن کا مانا، یہ اس میں محبت ہے، اس کتاب میں محبت ہے، یہ گویا کے پاسپورٹ ہے. یو آر مائی سٹیزنس، یو آر مائی. اب یہ ہے کہ حکم لگاتا ہے، جب کتاب اس انداز سے کرتا ہے تو کچھ احکامات بھی پیش کرتا ہے. اتق اللہ، ڈرو اللہ سے، نیک کام کرو، برائی سے بنو. رسول نے جو دیا وہ لے لو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ. یہ نہیں ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یقین کر لینے کا نام ایمان ہے، شک کرنے کا نام کفر ہے. مولانا صحیح کہہ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلا اس پہ شک کیا تو کافر ہو گیا، اس پہ یقین کر لیا تو مومن ہو گیا. تو ہم ہمارے نیک اعمال گویا کہ ایک تو پاسپورٹ اللہ نے دے دیا، مومن بنا دیا. دوسرا اتق اللہ میں ویزا ہے. میں سمجھا رہا ہوں، اعمال کرنے کے بعد آپ کو گویا ویزا مل گیا. کس کا ویزا مل گیا؟ پاسپورٹ اور ویزا چاہیے کسی جگہ لینڈ کرنے کے لیے. آپ ویزا میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انڈین پاسپورٹ بھی چاہیے اور وہاں کی امبیسی کا ویزا چاہیے. بغیر پاسپورٹ اور ویزا کے آپ وہاں جا نہیں سکتے. اگر دونوں سے کوئی ایک چیز گم ہو گئی تو بھی بیکار ہو گیا، آپ کو لینڈ کرنے نہیں دیں گے، واپس بھیج دیں گے، ہے یا نہیں؟ اب جنت کی یہ دو چیزیں ہمارے لیے، ایک ہے پاسپورٹ اور ایک ہے ویزا، ایک ہے ایمان، ایک ہے تقویٰ. یہ دو چیزوں کو لے کر جو آئے گا وہ جنت میں داخل ہو سکے گا. وہ جنت میں داخل ہو سکے گا. یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے گھر کو ہی جاتے ہیں. ان اللہ السلام المؤمنین، آپ نے آیت پڑھی کہ اللہ نے مومنین کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، وہ مالک وہی ہے. اب ہم بک گئے تو ہمیں ہمارا حق ہے جنت پہ، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے. لیکن وہ دینے کے لیے اللہ یہ کہتا ہے کہ تم ایمان کو بھی ساتھ لاؤ، اب مومن بن لو اور پھر اپنا پاسپورٹ بھی حفاظت سے رکھو, ویزا بھی ساتھ رکھنا, ہمارے سارے ہاتھ بھی اختیار کرنا. اب یہ دو چیزیں ہیں تو جنت واقعی نہیں ملے گی, لیکن تیسری چیز جب یہ دو چیزوں پر جنت کا انتظار ہے, ملنے کی توقع ہے, تو اللہ نے یہ کیوں کہا کوئی نہیں ناشا دیکھے. اسی پوائنٹ پہ میں اپنی بیان کو ختم کر دوں گا, بعد میں آپ مولانا کو جو سوال کرنا ہے کر سکتے ہیں. وہ کوئی نہیں ناشا دیکھے, جب اللہ نے دو چیزوں کے حاصل کرنے پر جنت کا وعدہ کیا, اس وعدے کو تیسری چیز کو کنڈیشن میں کیوں رکھا؟ یہ راز اگر آدمی سمجھ گیا تو بھٹکے گا نہیں. ارے پاسپورٹ تو ہے تیرے پاس, ویزا بھی ہے, کیا پتا راستے میں کوئی چرا لے, تیرا بیگیج گم ہو جائے, کوئی ڈاکو ایمان کے بہانے تجھے لوٹ لے, تیرا ایمان لوٹ لے. آج سے بدعقیدگی پھیلتی جا رہی ہے, اور اعمال صالح آدمی تو ناس کر کے کیا کرے گا؟ تجھے کیا پتا کہ تو سمجھتا ہے کہ تجھے نئے کمال کیے. مجھے یہاں ایک واقعہ آ گیا, یاد آ گیا. اخلاص سے جب تک کوئی عمل نہیں ہوتا وہ خدا کے ہاں قبول نہیں ہوگی, چاہے وہ بیان ہو چاہے وہ نماز ہو. وہ نیما سلاتی و موسیقی و ماحلا و نماتی للہ رب العالمین, کہہ دیجیے اے نبی کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری حیات اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم کہ نبی کی نماز اللہ ہی کے لیے ہے. ہم کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میرے نبی کی نماز میرے ہی لیے ہے, تم بھی ایسے ہی اختیار کرو. جب تک اخلاص نہ ہو تو پھر نماز نماز نہیں ہے, ریاکاری ہو جاتی ہے. اس میں مجھے ربیعہ کا واقعہ یاد آ گیا. حضرت رابعہ بزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مرید ہیں خواجہ حسن بزری کو دیکھ رہا تھا ان کے, اور خواجہ حسن بزری خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کتنا قریب کا فاصلہ ہے.